البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. همني رهبر بنايا إنسانيت کے لئے اور یہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق ہمارے امر کے مطابق، اور اس مقام پر ہم نے ان کو فائز کیا، امامت کا عظیم مقام ہم نے ان کو دیا، چونکہ یہ صابر تھے، مقام عبد عمل میں صابر تھے. یہ کربلا ایک واضح مثال ہے کہ ائمہ اطہار مقام عمل میں صبر کی کس درجے پر فائز ہے. روایات میں ہے کہ صبر حسین کو دیکھ کر خدا کے سارے فرشتے رو پڑے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ، انہیں خدا پر، خدا کی آیات پر یقین تھا. اسی لیے معرفت خدا سے مالا مال تھے، معرفت خدا کی وجہ سے عشق خدا ان کے دل میں تھا، عشق خدا اور معرفت خدا کی وجہ سے خلوص اور اخلاص کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے. جب خلوص اور اخلاص کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہو تو خلوص کے ساتھ عمل بجا لاتے تھے، اور عمل سے دنیا والے پسند کرے نہ پسند کرے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا، اس لیے کہ خدا کے لیے کرتے تھے. دنیا والوں کی خدمت بھی وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خدا کے لیے کام کرتے ہیں. جو خدا کے لیے کام نہیں کرتے ہیں وہ صرف نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں، ہم علم بردار ہیں حقوق انسانیت کا. وہ کبھی انسانیت کی، حیوانیت کی خدمت کر نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر خدا دل میں نہ ہو خدمت کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. انسان جانور بن جاتا ہے جب اس کے دل میں خدا نہ ہو. انہم کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جن کے دل میں خدا نہیں ہے وہ جانوروں کی طرح ہو جاتے ہیں، ان سے بھی گمراہ تر ہو جاتے ہیں. اگرچہ حیوان کے حقوق پر بڑے شور مچاتے ہیں، انسانی حقوق پر بڑے شور مچاتے ہیں، لیکن یمن کے غریبوں کے قتل عام پر سب مل کر تماشا دیکھ رہے ہیں، امداد کر رہے ہیں. اگرچہ اپنی شرارتوں کو، سازشوں کو چھپاتے ہیں، ظاہر ہونا نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. پروپیگنڈے کے ایک بادشاہت ہے، پروپیگنڈے کے اس سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، گمراہ رکھتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ ہو یہ انسان انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتے، جھوٹ ہے. خدا والے ہی انسانیت کی خدمت کر سکتے، قصد و قربت کے ساتھ ہی انسانوں کو فائدہ پہنچا سکتے. جس کے دل میں قصد و قربت نہ ہو وہ اپنی خدمت کرے گا، انسانیت کی خدمت نہیں کرے گا، ساری انسانیت کو اپنے اوپر فدا کرے گا، اپنے آپ کو انسانیت پر فدا نہیں کرے گا. منطقی دلیل نہیں کیوں کرے. اگر خدا کو نہیں مانتا ہے، آخرت کو نہیں مانتا ہے، حساب کتاب کو نہیں مانتا ہے، کیوں میں اپنے آپ کو دوسرے پر فدا کروں؟ اس کیوں کے لیے کوئی جواب نہیں ہے، صرف خدا ہے. اس لیے آپ اپنے آپ کو فدا کرو کہ آپ قیامت کے دن خدا کے پاس آئیں گے، سزا اور جزا پاداش خدا سے پائیں گے. لیکن خدا اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا کے پاس خدمت انسانیت کی کوئی دلیل نہیں ہے. نعرے لگائیں گے بے وقوف بنائیں گے تو ابھی دیکھ رہے ہیں دنیا میں کفر و شرک و نفاق و دہشت گردی کے ہاتھ میں ہے دنیا کے پروپیگنڈا. باقی عوام بے وقوف کھانے کے لیے تیار ہے, اکثریت کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں فرماتے ہیں کہ امام یقین کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے. جب یقین ہے, معرفت خدا ہے, عشق خدا ہے, معرفت کے نتیجے میں محبت آ جاتی ہے, محبت کے نتیجے میں اخلاص آ جاتا ہے, اخلاص کے نتیجے میں عمل خالص عمل انجام دے سکتا ہے. جتنا محبت خدا آپ کے دل میں اتنا ہی عمل خالص انجام دیں گے. بچے کی محبت والدین کے دل میں ہے, اب بچے کی خدمت کرنے کے لیے دکھاتا نہیں کسی کو, بھائی میں دیکھو بچے کی خدمت کر رہا ہوں کیونکہ محبت ہے. محبت کا تقاضا اخلاص ہے, محبت کا لازمہ یہ ہے کہ دکھاوا کی ضرورت نہیں ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم نے ان کو امام بنایا, انسانیت کی رہبری کرتے ہیں, ہدایت کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف, خدا کی طرف, منزل تخلیق کی طرف, جنت کی طرف. حدیث میں خلقتم للرحمہ خلقتم للجنہ, خدا نے آپ کو خلق کیا ہے جنت جانے کے لیے, خدا نے آپ کو خلق کیا اپنی رحمتوں میں جانے کے لیے. جس طرح سے ملک میں یہ سارے کچھ جو حکومتیں کرتی ہیں, اگر صحیح حکومتیں ہو, کیوں؟ لوگوں کی خدمت کے لیے. ان سے پوچھو اگر آپ کا مقصد خدمت ہو تو جیل کیوں بنایا؟ جواب کیا ملے گا؟ جیل کی بھی ضرورت ہے تاکہ جیل کے خوف سے بہتر جنت کے مشتاق ہو جائے, بہتر ترقی کے مشتاق ہو جائے. جہنم بھی اس کا فلسفہ بھی یہی ہے. خدا اصل چاہتا ہے انسانوں کو جنتی بنائے, جنت بھیج دے, لیکن اس کے لیے جہنم کی بھی ضرورت ہے. وہ جہنم فرعی چیز ہے. جس سکول کا معاشر ہاتھ میں ڈنڈا ہے, آج کل تو منع ہے ڈنڈا ہے, اس سے پوچھتے بھائی آپ کا کام تربیت کرنا ہے, بچوں کو ترقی دینا ہے, بچوں کو تکلیف دینا تو نہیں, ڈنڈا ہاتھ میں کیوں؟ کہہ کہ ڈنڈا کی ضرورت ہے, اس کے بغیر وہ مقصد حاصل نہیں ہوتا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ امام قرآن فرماتا ہے, امام ہدایت کرتا ہے. اب ہدایت وہی صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک معنوی چیز, باہر کے روڈ تو نہیں ہے, ایک معنوی چیز ہے. صراط مستقیم کی نشاندہی کرتا ہے. ہماری روایات میں ہے نا, صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے, یعنی بہت ہوشیاری کی ضرورت ہے. ورنہ آپ سمجھ رہے صراط مستقیم پر چلتے ہیں لیکن صراط شیطان پر چل رہے ہوتے ہیں. بال سے زیادہ باریک ہونا, اگر آپ تھوڑی سی غفلت کریں گے, تھوڑی سی جہالت کے ساتھ چلیں گے, تھوڑی سی بصیرت سے محروم ہو جائیں گے, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں لیکن حقیقت میں راہ شیطان پر چل رہے ہوتے ہیں. اتنی باریک بینی کی ضرورت ہے تب انسان صراط مستقیم پر ثابت قدم رہ سکتا ہے. یہ آسان نہیں ہے, ان ہستیوں کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا پڑے گا جن کے معصوم ہونا یقینی ہے. خدا کی طرف سے ان کو خدا نے صراط مستقیم بتانے کے لیے قرار دیا ہے. دوسرا, چلنا مشکل بھی ہے. تلوار کی دھار کی طرح ہے, کیا مطلب؟ دھار پر چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے, قدم بہ قدم حق کے ساتھ دینا ہے. مختلف قسم کے شیاطین انسان کو گمراہ کر سکتے ہیں. خود اپنا نفس, اولاد, سب امتحان کے ذریعے ہے نا, امتحان کے ذریعے. اس امتحان میں فیل ہو سکتا ہے, اولاد کی وجہ سے انسان جہاں نہیں ہو سکتا. بزرگان ایسے ہو گئے, بڑے بڑے نام ہے تاریخ میں, اولاد کی وجہ سے جہاں نہیں ہو گئے, بیوی کی وجہ سے جہنمی ہو گئے, عزیزوں کی وجہ سے جہنمی ہوئے, اپنے نفس ہمارے کی وجہ سے جہنمی ہوئے, حکومت کی وجہ سے جہنمی ہو گئے, مال دولت کی وجہ سے جہنمی ہو گئے, بے وقوفی کی وجہ سے جہنمی ہو گئے, دوست کی وجہ سے جہنمی ہو گئے, گمراہی کے شاید ہزاروں بہانے ہیں، چنانچہ ہدایت کے بھی ہزاروں بہانے ہیں۔ یعنی کل عرض کیا عرفہ کا یہ جملہ، خدا تک پہنچنے کے لیے انسانوں کی سانسوں کے برابر راستہ ہے۔ آپ کی نیت ایک، آپ کی نیت یہ خدا کی طرف جانا، پھر ہوشیاری کے ساتھ جانا، خلوص کے ساتھ اقدام اٹھائے تو منزل تک پہنچ سکتے۔ تو خدا نے اس مشکل کے لیے پیغمبروں کو ائمہ کو قرار دیا ہے تاکہ انسان گمراہ نہ ہو جائے۔ تو امام کا ایک اہم ہدف اور ایک اہم ذمہ داری انسانوں کو اس صراط مستقیم کے راستے کے خطرات سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ گمراہ کن مراحل آتے ہیں، ان سے بھی آگاہ کرنا۔ انسان گمراہ ہونے کے تین اہم عوامل ہیں، یعنی دنیا میں ہو سکتا ہے ہزاروں کے تعداد میں گمراہی کے وجوہات ہو، لیکن سب کو پلٹائیں گے تو تین بندے ہیں، تین اہم عوامل ہیں انسان کے گمراہ ہونے کے۔ ایک، خواہشات نفسانی۔ ہمارے احادیث میں ہے کہ انسان نے خدا کی عبادت چھوڑ کر، خدا کی پرستش چھوڑ کر، خدا کی بندگی چھوڑ کر ان تینوں کی بندگی کی ہے۔ جس کی اطاعت کرتے اسی کے بندے، غلام۔ غلام کو کیا کہتے ہیں؟ بندہ کہتے ہیں، عربی میں عبد کہتے ہیں، عبد فارسی میں غلام یا بندہ، اردو میں بھی وہی ہے۔ تو جس کی اطاعت کرتے ہیں، جس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، اسی کے بندہ ہے۔ نفس امارہ، خواہشات نفسانی کے پاس سر تسلیم خم ہے بعض اوقات۔ نفس جو خواہش کرے اسی کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ امیر و غریب کے مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے ایک غریب بھی ایک چرس کے سامنے، ایک بھنگ کے سامنے، ایک دال کے سامنے کیا ہے، ہتھیار ڈال دے۔ جب خواہشات نفسانی کے سامنے کمزور ہو جاتا ہے تو فرق ایک چیز، خواہشات نفس، خود قرآن فرماتا ہے افرائیت من اتخذ الہ ہوا، حبیب آپ نے نہیں دیکھا اس آدمی کو جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنایا ہے، ہوا ہو، اتخذ الہ ہوا ہو، اپنے الہ کو، اپنے خدا کو خواہشات قرار دیے۔ خواہشات اس کے خدا ہے، عالم اسلام کی ہی داستان ہے نا، الہ ہوا سارے کے مشکل ایک یہی ہے۔ وہ اضلہ اللہ علی علم، اس کے پاس علم ہے، علم بہت ہے، علم کے باوجود بھی خدا گمراہ کرتا ہے۔ آپ بعض وقت بڑی بڑی شخصیات کو دیکھتے ہیں کہ گناہ کرتے، غلط کام کرتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے ہیں؟ خدا فرماتا ہے اضلہ اللہ علی علم، جاننے کے باوجود خدا گمراہ کرتا ہے اس کو۔ جب خواہشات کی پیروی کرتا ہے، جاننے کے باوجود راہ حق کو چھوڑ کر راہ باطل پر گامزن ہو جاتا ہے، اضلہ اللہ، خدا گمراہ کرتا ہے اس کو علم کے باوجود۔ یہ اہم چیز ہے۔ بعض اگر لوگ کہتے علماء، سائنسدان وغیرہ کیوں خراب ہو جاتے، نہیں، خواہشات کا بڑا اثر ہوتا ہے انسان پر۔ خواہشات کے سامنے جھکنے کی عادت ہو، سر تسلیم خم کرتا ہو، اتنا کمزور نفس کا مالک ہو کہ معمولی سی چیز کے سامنے، معمولی صرف نہیں ہے، جتنی بڑی چھوٹی جو بھی ہو، اس کے سامنے ڈر نہ سکے، یہ خدا کی عبادت نہیں کر سکتا ہے۔ حدیث میں وہ معبود جو خدا کا شریک رہا ہے پوری تاریخ میں تمام انسانوں کے لیے، اور سب سے زیادہ اس کی عبادت کی گئی ہے، وہ خواہشات نفسانی ہے۔ وہ خواہشات نفسانی، خواہشات نفسانی کے مقابل میں خدا کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے صراط المستقیم سے خارج ہونے کی ایک وجہ، خواہشات کی پیروی۔ اسی لیے آپ دیکھتے بعض اوقات بزرگان جو ہے سامنے ایک لذیذ چیز آتی ہے، اس کو تھوڑا سا بے مزہ کر کے کھاتے ہیں۔ آدمی سوچتے ہیں کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، اتنے مزیدار چیز کو بے مزہ کر کے کھاتے ہیں۔ نہیں، یہ مطلوب نہیں، خدا نے مزیدار خلق کے، کیوں ہم بے مزہ کریں؟ وجہ یہ ہے کہ میرے سامنے جب کوئی مزیدار چیز آتا ہے میں بے بس ہوں، بالکل ممکن نہیں ہے میں نہ کھاؤں، اتنا کمزور ہوں کہ میں یہ چیز میری خواہش کے مطابق ہے اس کو چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ یہ لوگ تجربہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عادی بناتے ہیں خواہش کو شکست دینے کی، خواہشات نفسانی کو شکست دینے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ میں خواہشات نفسانی کے سامنے بندہ نہ بنوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ ہم بہت سے لوگ خواہشات نفسانی کے سامنے بالکل بے بس ہو جاتے ہیں، میٹھی چیز پہنچ جائے، ہم شوگر والے ہیں، بے بس ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو عرفا ہے، بعض اوقات مثلا امام خمینی کے بارے میں کہتے تھے کوئی کہ بہر سالن مزیدار سالن پہنچتا، وہ مزیدار کھانا بھی کھاتے تھے لیکن بعض اوقات مزیدار سالن پہنچتے اس میں پانی ڈال کر خراب کر کے کھاتے تھے۔ نہیں، خدا کی نعمتوں کو نہیں ٹھکراتے، اصل بات یہ ہے کہ وہ نفس کی خواہش کو توڑنا ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی خواہشات کی جائز چیزوں میں بھی نفس کی خواہشات کی اطاعت نہیں کرتا ہوں تاکہ میرا نفس مجھ سے ناجائز خواہشات نہ کرے۔ ایک اہم چیز ہے، واقعا بنیاد یہی ہے کہ انسان ٹھیک اپنی خواہشات کو بھی تکمیل کرے لیکن خواہشات کے سامنے اتنا کمزور نہ ہو جائے کہ بے بس ہو جائے۔ خدا نے خواہشات انسان کو دی ہے، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، ان سے استفادہ کرے، مزیدار چیزوں سے فائدہ اٹھائے، شک نہیں ہے، نعمت خدا ہے، لیکن اس کے سامنے بندہ نہ بنے، خدا کا بندہ رہے، اس کا بندہ نہ بنے، اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرے۔ اہم چیز یہ ہے، آپ اپنے خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہو، نہ آپ خواہشات کے کنٹرول میں ہو، آپ حاکم ہو خواہشات محکوم ہو، نہیں کہ آپ محکوم ہو خواہشات حاکم ہو، آپ آقا ہو خواہشات غلام ہو، نہیں کہ خواہشات آقا ہو آپ غلام بن جائے۔ یہ ایک اہم چیز ہے جو صراط مستقیم کے راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ ائمہ اطہار میں اپنی سیرت کے ذریعے، اپنی فرمائشات کے ذریعے، اپنی قربانیوں کے ذریعے انسانوں کو آگاہ کیا ہے اس نقطے کی طرف۔ دوسرا دنیا ہے، انسان کی جو خواہشات ہے اس کو تکمیل کرنے کے ذریعے دنیا ہے، یعنی خواہشات نفسانی کس کے ذریعے تکمیل ہو جاتی ہے؟ دنیا کے ذریعے، مال، حکومت، لذتیں، خلاصہ ان چیزوں کے ذریعے خواہشات نفسانی کی تکمیل ہو سکتی ہے۔ دوسرا ذریعہ جس کے ذریعے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کے ایک اہم سبب دنیا ہے، حکومت کے لیے گمراہ ہو جاتے، شہرت کے لیے گمراہ ہو جاتے، کچھ لوگ مرتے ہیں شہرت کے لیے، آپ نے دیکھا، کچھ لوگ خاندانی طور پر نسل در نسل ختم ہوتے ہوئے اقتدار کے لیے، مال کے لیے تو ہمیں گیر ہے، اگر حکومت کے لیے بڑے لوگ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ چھوٹوں کے لیے امید نہیں ہے، لیکن مال کو تو ہم سب سمجھتے ہیں مال کی ضرورت کو، تو اس کی سامنے بھی عبادت کرتے ہیں۔ مولا سید شہدا کربلا میں یہی فرماتے ہیں کہ کیوں میرے ساتھ لوگ کم ہیں، یزید کے ساتھ زیادہ ہے، وجہ دنیا، یہ دنیا کے بندے ہیں، خدا کے بندے نہیں ہیں۔ دنیا میں یہ مضمون نہیں ہے آپ مزیدار کھانا کھائیں گے، یہ اس کی کوئی مذمت نہیں ہے، دنیا کے بہترین نعمتوں کو بھی سامنے لائیں گے، آخرت کے نعمت کے مقابل میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مزیدار چیزیں کھانا اگر مضمون ہو تو آخرت میں بھی سارے مزیدار چیزیں نہیں ہونا چاہیے، دنیا کی لذیذ ترین چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخرت کی لذات کے مقابل میں۔ ازدواجی زندگی، آخرت کی ازدواج کے مقابل میں دنیا کی ازدواج کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حکومت کے حوالے سے سب سے بڑی حکومت حضرت سلیمان کی حکومت، امام زمانے کی حکومت ہوگی، اگر حکومت دنیا پرستی ہو تو امام زمانہ حکومت نہ کرتے، پیغمبر خدا حکومت نہ کرتے، علی مرتضی حکومت، حکومت جو جس کے لیے دنیا والے اتنے ہر ناجائز کام کرتے ہیں وہ دنیا نہیں، مضمون دنیا وہ نہیں ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنا بھی مضمون نہیں، سب سے زیادہ عمر کرنے والا حضرت نوح ہے، آخری امام کی عمر 1000 سال سے زیادہ ہے، 1100 سال ہے. حضرت نوح کی روایات میں ہے کہ قرآن میں صریحاً ہے کہ طوفان سے پہلے 950 سال رہا، طوفان کے بعد روایت کے مطابق 2500 سال آپ کی عمر تھی مجموعاً. بس دنیا میں زندگی گزارنا بھی دنیا پرستی نہیں ہے، لذتوں سے فائدہ اٹھانا بھی دنیا پرستی نہیں ہے. مولا فرماتے باتقوا لوگ دنیا میں بادشاہوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، کپڑے کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے، کھانے کے حوالے سے، اور آخرت میں انبیاء کے ساتھ ہم سفر ہو جاتے ہیں. یہ کوئی بھی پھر دنیا پرستی، یہی دنیا یہی ہے نا، اولاد ہے، ازواج ہے، مکان ہے. پھر مذمت کس چیز کی ہے؟ مذمت یہ ہے کہ دنیا کے بندہ مت بنو، خدا کے بندہ رہو. یہی بنیادی فرق ہے. دنیا کے بندہ ہو جائے دنیا کے لیے ہر ناجائز کام کرے گا، اگر خدا کے بندہ ہو پوری دنیا بھی اس کے پاس آ جائے اس کے لیے ناجائز کام نہیں. مولا نے فرمایا نا اگر مجھے پوری اقالیم سبع یعنی پوری دنیا کی حکومت مجھے دی جائے اس شرط کے ساتھ کہ آپ ایک چونٹی کے منہ سے جو کا دانا چھین لو، میں یہ کام نہیں کروں گا. تقریر نہیں تھی حقیقتاً. مولا خود فرماتے ہیں کہ انسان کے سامنے رائے حل آتا ہے، مشکل کے حل کا راستہ آتا ہے، لیکن شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اسی لیے ہم انجام نہیں دیتے. تقویٰ کی وجہ سے دوسرے حکمران جو ناجائز ذرائع سے فائدہ اٹھاتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے نہیں اٹھاتے. تو یہ دوسرے اہم چیز ہے. دین نہیں کہتے دنیا مت اپنا، دنیا کی سب سے بڑی حکومت امام کے پاس، پیغمبروں کے پاس. دنیا کی دولت جناب خدیجہ کے پاس کتنی دولت تھی؟ حضرت سلیمان فرماتے ہذا من فضل ربی. مذمت اس میں ہے کہ آپ مالک ہے یا دولت آپ کے اوپر مالک ہے، آپ حکومت پر قابض ہے مالک ہے یا حکومت آپ پر قابض ہے. اگر حکومت آپ پر قابض ہے حکومت کے لیے ہر ناجائز کام کریں گے، لیکن اگر آپ حکومت پر قابض ہے تو وہاں پر حکومت کریں گے جہاں خدا راضی ہو، جہاں خدا راضی نہ ہو وہاں حکومت نہیں کریں گے، جہاں خدا راضی نہ ہو وہاں پر مال نہیں لیں گے. تو بنیادی یعنی انسانیت کی مصیبتوں کے سب سے اہم وجہ یہی ہے کہ انسان حکومت کے اسیر ہے. اسی وجہ سے حکومت بچانے کے لیے، حکومت کے حصول کے لیے، حکومت کی تقویت کے لیے سارے ناجائز کام انجام دیتے. تیسرا شیطان ہے. قرآن فرماتا ہے اعلم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کرو. یہ شیطان پرستی جو تھوڑا سا فرقہ ہے یہ آج کل وجود میں آیا، قدیم زمانے میں نہیں تھا. عبادت یعنی وہی اطاعت، شیطان کی اطاعت مت کرو. وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری عبادت کرو یہ صراط مستقیم، شیطان کی عبادت. بس شیطان کے بندہ بننا گمراہی. انسان انسانیت سے محروم ہو جاتا ہے، انسان خدا سے محروم ہو جاتا ہے، انسان اعلیٰ صفات سے محروم ہو جاتا ہے، انسانی زندگی حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. کل انعام بل ہم اضل سبیلا، حیوانات کی طرح اور حیوان سے بھی پستر. حیوان زیادہ خراب ہونے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے، جانوروں میں زیادہ خراب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. انسان کے پاس بے پناہ ترقی کرنے کی اور بے پناہ بدبختی کی طرف جانے کی صلاحیت ہے. اسی لیے اگر خدا نہ ہو کل انعام بل ہم اضل سبیلا. تو یہ مولا فرماتے ہیں کہ کربلا میں جو لوگ گمراہ ہو گئے ان کی وجہ ان کی دنیا پرستی. دنیا پرستی محبت دنیا کے معنی نہ کرے، محبت دنیا، محبت اولاد، محبت ازواج، زندگی سے محبت ہم سب کے دلوں میں ہے، بہت اوپر کی ضرورت ہے کہ اس مرحلے سے پالا جائے. یہ شریعت میں قابل قبول ہے، آپ محبت کر سکتے حکومت سے، دل چاہتا ہے حکمران بن جائے، دل چاہتا ہے پیسہ آ جائے، دل چاہتا ہے کیا اولاد ہو، دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ زندگی کرے، اس کی کوئی منع نہیں ہے. تو پھر کیا ہے؟ سب سے بڑا محبوب دنیا نہ ہو، खुदा से बढ़कर दुनिया महबूब न हो, ये मना है। कुल इनकान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतुकुम, कुरान की जो मालूम आयत है, फरमाते हबीब उनसे कह दे तुम्हारे आबा, तुम्हारी औलाद, तुम्हारे भाई, तुम्हारा कौम कबीला, तुम्हारी तिजारत, तुम्हारे मकानात, ये सब खुदा और रसूल और जहाद दर राह खुदा और रसूल से ज़्यादा महबूब हो तो तुम जहन्नमी हो। ज़्यादा अहब, अहब का माना क्या है, ज़्यादा महबूब हो। मोमिन के बारे में कुरान फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो अहले ईमान है वो सबसे ज़्यादा खुदा से मोहब्बत करता है, क्योंकि सबसे मोहब्बत कर कोई मसला नहीं, लेकिन जो आखिर में आप टकराव के वक्त किसके साथ देंगे, उसी के साथ देंगे जो सबसे बड़ा महबूब है। मुश्किल वही पे पैदा होता है, जो सबसे बड़ा महबूब है उसके साथ जाएंगे। तो अगर सबसे बड़ा महबूब खुदा हो, पैगंबर हो, इमाम हो, पैगंबर इमाम की मोहब्बत उसी खुदा की मोहब्बत के हिस्सा है, यानी खुदा की मोहब्बत की वजह से पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, इमाम से मोहब्बत करते हैं, इज्जत से मोहब्बत करते हैं, हुक्म खुदा की वजह से। तो सबसे बड़ा महबूब खुदा हो, रसूल हो, इमाम हो, तो ये आदमी टकराव के वक्त नाजायज़ गलत चीज़ों के साथ नहीं जाएगा, इन्हीं के साथ रहेगा। अली मा अलहक वल हक मा अली, हम तो बड़े खुश हैं कि हम अली के साथ। अगर मैं एक जगह पर जुल्म कर रहा हूँ, बीवी पर, बच्चे पर, अजीज़ पर, अकारिब पर, ज़बानी जुल्म आप फर्ज कीजिए, सकाफती जुल्म, माली जुल्म, जो भी जुल्म कर रहा हूँ, समझ लो अली से जुदा हो गए। जहाँ भी फर्दी ज़िंदगी में, घरेलू ज़िंदगी में, इक्तिसादी ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में, जिस हालत में हक के साथ अगर हम न दे, समझ लेना वहीं पे अली से हम जुदा हो गए। अली माल हक वल हक मा अली। तो ये अहब होना, सबसे बड़ा महबूब खुदा होना चाहिए, पैगंबर होना चाहिए, अइमा होना चाहिए। ऐसे इंसान कभी गुमराह नहीं होगा, हर मौके पर इनको इंतखाब करेगा, उसकी इंसानियत महफूज रहेगी। बस मतलब यही कि अहब, हम करबला का यही पैगाम है कि तुम अपने दिल में खुदा, रसूल, इमाम की मोहब्बत पैदा करो, ऐसी मोहब्बत कि पूरी दुनिया के मुकाबिल में इनको इंतखाब करो। ये एक अहम पैगाम। करबला के मैदान में जो दूसरे तरफ गए, वो कलमे पढ़ते थे, वो भी नमाज पढ़ते थे, मसला क्या था, उनकी मोहब्बत दुनिया से ज़्यादा मोहब्बत थी। उमर साहब से मौला ने फरमाया कि आप हमारे साथ आ जाओ, कहते मेरी ज़मीनें हैं, जायदाद है, बच्चे हैं, लेकिन तरजीह दिया हक पर किसको, उनको वजह वही मोहब्बत थी। यानी इधर उधर वाले दोनों मुसलमान थे बेज़ाहिर, अपना असली होने के वजह से काफिर होने के अलग है, लेकिन बेज़ाहिर दोनों कलमे पढ़ते थे, नमाज पढ़ते थे वगैरह वगैरह, लेकिन क्यों, यह है कि खुदा से ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत करने वाले थे, इसीलिए अशकिया में तब्दील हो गए और तारीख बशरियत का सबसे बड़ा जुर्म के मुर्तकिब हो गए। अब किस तरह से खुदा की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत दिल में पैदा करें, एक मारिफत, जितनी ज़्यादा मारिफत होगी उतनी मोहब्बत आएगी, जितनी ज़्यादा मारिफत होगी उतनी मोहब्बत आएगी। हुस्न से मोहब्बत करना इंसान की फितरत में है, ज़ाहिरी हुस्न से भी खुसूसन रूहानी हुस्न, तमाम रूहानी कमालात मोहम्मद वाले मोहम्मद के अंदर है। खुदा तमाम सिफात जमाल जलाल का मालिक है, जितनी मारिफत ज़्यादा उतनी मोहब्बत ज़्यादा, और जितने उनसे फ़ायदे ज़्यादा उतने मोहब्बत ज़्यादा। हमारे दुनिया में भी खैर मोहम्मद और आले मोहम्मद और खुदा, यानी खुदा के तरफ से एहसानात है, वास्ते फैज मोहम्मद वाले मोहम्मद है, और आखिरत में भी जन्नत खुदा तक जाने के लिए खुदा के रहमत है, शफात है मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मोहब्बत मारिफत हो और मोहब्बत हो तो क्या है इंसान, वरना पैगंबर खुद फरमाते हैं हुब्बु दुनिया रअसु कुल्ली खतीआ, हर गलती के जड़ क्या है, دنیا کی محبت ہے. اب پوری تاریخ بشریت میں ہر انسان کے فردی زندگی میں، سیاسی زندگی میں، معیشت کی زندگی میں دیکھے، اگر اس نے گناہ کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت ہے. اس عالم میں جتنے گناہ انجام پا رہے ہیں، چاہے حکومتوں کی طرف سے چاہے افراد کی طرف سے، ان گناہوں کے تہ تک جائے تو پتہ چلے گا دنیا کی محبت ہے. ابھی جو قتل عام ہو رہا ہے توحید کے نام پر، یا حقوق انسانیت کے نام پر، یا ڈیموکریسی کے نام پر، سب کے نیچے جب جائیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ تیل، تیل اور مالی مسائل. یہ یعنی دنیا کی محبت تمام جرائم اور تمام گناہوں کا سرچشمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. یعنی تھوڑا سا آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا. حب الدنیا، پیغمبر فرماتا ہے ہر غلطی کے سرچشمہ دنیا کی محبت ہے. اس سے نکلنا چاہے کیا ہے؟ رأس الحکمہ مخافت اللہ، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو، خوف خدا اپنے اندر پیدا کرو، حساب و کتاب اپنے اندر پیدا کرو، تو دنیا کی محبت کمزور ہو جائے گی. صحابی آیا پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر نے فرمایا، عرب آیا پیغمبر کی خدمت میں کہ مجھے دین سکھاؤ، صحابی کے حوالہ کر دیے اس کو. صحابی نے ایک آیت سنائی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہا کہ یہ قرآن، کہا قرآن خدا کی طرف سے نازل ہوا. کہا ٹھیک ہے، پھر میں چلا گیا. صحابی واپس آیا، جلدی واپس آنے سے پیغمبر حیران ہو گئے، یہ کیسا ہوا؟ کہا کہ رسول اللہ بہت بے صبر آدمی تھا، چلا گیا. جب واقعہ سنایا تو پیغمبر نے فرمایا رجع فقیہا، یہ فقی بن کر اسلام شناس ہو کر واپس کیا ہے. پیغام لے لیں نا، کچھ لوگ زندگی بھر رہے پیغام نہیں لے سکتے، شعور نہیں ہے، پیغام نہیں لے سکتے، اپنے آبائی خیالات میں غرق رہتا ہے، شب و روز کتابیں بھی پڑھے. کچھ لوگ اصل نقطہ کو جلدی پکڑ لیتے، باشعور لوگ ہوتے. یہ حقیقتاً آئے ہدایت کے لیے تو خدا رہنمائی کرتا ہے، پکڑ لیا. تو جس کے دل میں خوف خدا ہو، مثقال ذرہ، ذرہ کے برابر نیکی ہو وہ بھی نظر آئے گی، ذرہ کے برابر برائی ہو وہ بھی نظر آئے گی. یہ آدمی اس آیت پر یقین رکھنے والے کیسا گناہ کرے گا؟ یہ پیغام کربلا ہے. بس ہمیں لشکر یزید سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہونا چاہیے. ابھی ہمارے زمانے میں یزیدیت سے نکل کر حسینیت کی طرف آنے کے لیے ہم یہ اعلی تنا کہتے ہیں، لیکن یہ اعلی تنا کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے ذریعے کیا ہے؟ یہی کہ یزیدیت باقی ہے، حسینیت بھی باقی ہے. حسینیت اب بھی مظلوم ہے، تو یزیدیت کو چھوڑ کر حسینیت میں آنے کا ذریعہ یہی ہے کہ حب خدا و رسول امام بیشتر ہو حب دنیا سے. پوری دنیا ہمارے پاس ہو، کوشش بھی کرنا چاہیے. پوری دنیا کے اقتصاد اور معیشت، یہودی پوری دنیا پر قابض کیوں ہیں؟ پوری دنیا کے معیشت ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہی کہ اس کا غلام نہ بنے، شریعت کے مطابق یہ انجام پائے. اس کا راستہ کیا ہے؟ یہی کہ آخرت پر یقین ہو، حساب کتاب پر یقین ہو، خوف خدا دل میں ہو، محبت محمد و آل محمد دل میں ہو، محبت محمد و آل محمد دل میں ہو. یہ عزاداری کے کہنا اہم هدف یہی ہے نا، ورنہ اہل بیت کی نگاہ خدا پر ہے. ہماری تعریفیں سننے کے طرف بالکل محتاج نہیں ہیں. ہم ایک آدمی اگر تعریفیں سننے کے شوقین ہو، اس کو پسند نہیں کرتے ہیں نا، شہرت پسند کہتے ہیں، کس طرح سے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اہل بیت کے بارے میں تصور کر سکتے؟ خدا نے قرآن کے آیات کو ان کی شان میں نازل کیا ہے. قرآن قصیدہ محمد و آل محمد ہے. اگر ایک چھوٹے سے بچے میری تعریف کرے، تین سال کے بچے، چار سال کے بچہ، کہ بھائی آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، اتنا مجھ پر اثر نہیں کرے گا. لیکن میرے برابر ایک آدمی تعریف کرے تو مجھ پر اثر کرے. اہل بیت کے برابر اس عالم میں کوئی نہیں ہے. اور خدا ان کی تعریف کرتا ہے، وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، آپ کے اس عمل کا شکریہ ادا کرنے والا خدا ہے۔ تو یہ تو مولا سید شہدا کربلا کے میدان میں آپ نے جو فرمایا، ہم روزانہ مولا کے فرمائشات آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں کہ آپ قیام کربلا میں اس کے عوامل اور اسباب بیان فرماتے آئے، البتہ مختلف نکات کی طرف مولا نے اشارہ فرمایا، ان میں سے ایک یہی ہے، عباد اللہ اتقوا اللہ، یہ بالکل عاشور کے دن اپنے مخلصین کو جمع کر کے فرمایا ہے، مخلصین کو، یعنی مولا یہاں پر یوں کہ گمراہ ہونے والوں کو گمراہی کی وجہ بھی دنیا ہے، نجات پانے والوں کے نجات کی وجہ بھی دنیا سے ہوشیار رہنا، دنیا کے دھوکے میں نہ آنا ہے۔ مولا امیر المومنین کی خدمت نے کہا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اپنے آپ کو بڑے مقدس پاکیزہ باتقوا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مولا نے فرمایا، ایہا الرام للدنیا المغتربہ، اے وہ آدمی جو دنیا کے مذمت کرتا ہے لیکن دنیا کے دھوکے میں آیا ہوا ہے، یہ صحیح نہیں، الدنیا الدنیا دار الصدق لمن صدقها، آپ سچائی کے ساتھ پیش آؤ دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے گی، آپ دنیا کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آ جاؤ دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے گی۔ میں عام طور پر مثال دوں، یہی جاپان، کیونکہ ہمارے مشرقی ملک ہے اس کو سمجھنا آسان تر ہے، مغرب والے تو ہم سمجھتے ہیں کہ الگ مخلوق کے خدا نے خصوصی انتظام کر کے ان کو بنایا ہے، وہ خود بھی کہتے ہیں ہم سب سے بہتر بندر سے بنے ہیں، آپ پائندر بندر سے بنے ہیں۔ تو جاپان دیکھو نابود ہو چکا تھا، پھر کیا ہوا، کتنی ترقی کی، وجہ کہ سچائی کے ساتھ پیش آیا۔ جاپان کے بادشاہ جو ہے اس کا محل بن رہا تھا، شیشے نہیں تھا، اور جاپان میں جو شیشے کا کارخانہ تھا سب منہدم ہو چکا تھا جنگ کی وجہ سے، تو کارخانہ بننے تک محل کا شیشے نہیں لگوایا، آپ سچائی کے ساتھ پیش آ جاؤ دنیا بھی آپ کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آئے گی۔ سدائے بازگش ہے نا، ہمارے طالب علم نقل کرتے ہیں، ہمارے آفیسر رشوت لیتے ہیں، کارخانہ والے نقلی مال تیار کرتے ہیں، علماء بہرحال پیسے کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں، یہ سارے ایسا ہو جائے تو پھر یہ کیسے معاشرہ ترقی کر سکتا ہے، نہ دین کے لحاظ سے ترقی کر سکتا ہے نہ دنیا کے لحاظ ترقی۔ آپ فتووں کو دیکھتے ہیں، کتنے قتل عام کے فتوے دیے گئے اور لاکھوں کے تعداد میں بلکہ ملینوں کے تعداد میں مسلمان مارے گئے، یہ ہر میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں، سچائی اور صداقت نہیں ہے۔ مغرب والے میں نے کہا تو پوری صداقت ہے، لیکن اپنی دنیا کے حوالے سے ہمارے یہاں سے بہتر ہے، کم از کم کچھ قانون کی حاکمیت ہے، قانون کی کچھ حکمرانی ہے۔ میں مغرب کی تعریف، ہمارے بعض اوقات مشرق والے مغرب کی تعریف کرتے ہیں مبالغہ کرتے ہیں، اصل اسلام وہاں نظر آیا، تو پھر کیا آپ جاؤ وہاں کے مذہب کو اپناؤ، نہیں، وہاں عفت نہیں ہے، پاک دامنی نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، وہ وہاں کی اصلی خامیاں ہیں، عبادت نہیں ہے، عفت نہیں ہے، مرد و عورت محرم و نامحرم، خلاصہ یہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کو خراب کرنے میں، وہ تو مذموم ہے، لیکن اپنے ملک میں قانون کی حکمرانی ہمارے ملک سے بہتر ہے، اسی وجہ سے ترقی کی ہے، یعنی جو اپنا نظریہ باطل نظریہ اسی کے ساتھ سچائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ مولا اہل کوفہ سے فرماتے ہیں، اہل کوفہ آپ پر شام والے جیت جائیں گے، کوفہ اس وقت کے مرکز تھا آج کل کے 20-30 ممالک پر مشتمل علاقے کا، شام ایک باغی صوبہ تھا، وجہ کیا ہے، وہ اپنے رہبر کی اطاعت کرتے، آپ اپنے رہبر کی مخالفت کرتے، وہ اپنے ملک میں امانت کے ساتھ پیش آتے، آپ خیانت کے ساتھ پیش آتے، وہ اپنے باطل پر ہوتے ہوئے متحد ہے، آپ حق پر ہوتے ہوئے پراکندہ ہے، کامیابی کے اصول ہیں، ان اصول میں سے ایک ہمارے مشرق میں نہ ہو، مغرب والے میں بھی کچھ ہو، ان میں سے کوئی قانون پر عمل ہے، اس وجہ سے کیا ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، سچائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، دار الصدق لمن صدقہ، دار عافیت لمن وعا، اگر کوئی دنیا کو سمجھتا ہے، جو دنیا جس نے دنیا کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے، تو عافیت کی جگہ ہے دنیا، دھوکہ کی جگہ، عام طور پر دنیا دھوکہ کی جگہ، قرآن و سنت دونوں یہی کہتی ہے،
وجہ یہ کہ انسان یہ دنیا صحیح سمجھ میں آ جائے دنیا کے ذریعے اعلیٰ درجات حاصل کر سکتے ہیں. صحیح سمجھ میں نہ آ جائے تو انسان گمراہ ہوتا ہے. دنیا کو مقصد سمجھو گمراہ ہو جائیں گے, دنیا کو ذریعہ سمجھو تو نجات پائیں گے, دنیا کو محبوب اصلی سمجھو تو گمراہ ہو جائیں گے, دنیا کو محبوب فرعی سمجھو تو نجات پائیں گے, دنیا کو قرب خدا حاصل کرنے کے ذریعہ سمجھو, دنیا کو پل سمجھو, دنیا کو کھیت سمجھو, حاصل وہاں پر کرنا ہے تو کامیاب ہو جائیں گے. یعنی دنیا کی صحیح تصویر ہونا چاہیے. غلط تصویر کے ساتھ جب دنیا کے ساتھ ہم زندگی کرتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں. تو مولا فرماتے ہیں دارو واغن من التعب بها, اگر کوئی واز دینا چاہے دنیا سے واز دے سکتے ہیں. مسجد اولیاء اللہ, خدا کے اولیاء کی تجارت کی جگہ دنیا. مسجد ملائکۃ اللہ, خدا کے ملائکے اسی زمین پر اسی دنیا پر آ کر خدا کی سجدہ کرتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے. عرض کے مولا فرماتے اب, لیکن عام طور پر لوگ دنیا سے دھوکہ کھاتے ہیں, دنیا کی صحیح تصویر نہیں ہے. دنیا کی جگہ خدا کی جگہ پر دنیا کو بٹھاتے ہیں, اسی لیے گمراہ ہو جاتا ہے. اسی لیے مولا فرماتے عباد اللہ اتقوا اللہ وکونوا, کربلا میں خواص سے اہل بیت سے یہی فرمایا ہے, خواص سے اصحاب سے اہل بیت سے, خدا کے تقوی اپناؤ, تقوی الہی اپناؤ. یہ پیغام حسینی ہے. تقوی کم ترین درجہ کیا ہے؟ واجبات پر عمل کرنا, محرمات سے اجتناب کرنا. پھر قدم بہ قدم تقوی کا کوئی حد نہیں ہے, لیکن کم ترین درجہ یہی ہے کہ واجبات پر عمل کرنا, محرمات سے اجتناب کرنا, اگر غلطی ہو گئی تو فوراً توبہ کرنا, تقوی ہے. وَكُونُوا مِنَ الدُّنْيَا عَلَى حَذَرٍ, دنیا سے ہوشیار رہنا, دھوکہ کھائیں گے. تھوڑے سے اب غافل ہو گئے دھوکہ کھائیں گے. تجارت میں کتنے محتاط ہوتے ہیں, سیاست میں کتنے محتاط ہوتے ہیں, میدان جنگ میں کتنے محتاط ہوتے ہیں. آپ جنگ میں ہیں, جہاد میں مصروف ہے, جہاد اکبر میں مصروف ہے, محتاط رہنے کی ضرورت ہے. وہ بقی فرماتے فإن الدنيا, اس کے بعد فرماتے اتنی دنیا کے عاشق مت بنو, دنیا کے ساتھ اتنی محبت کرو جتنا اس کی صلاحیت ہے. فإن الدنيا لو بقيت لأحد وبقي عليها أحد, اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہتی اور اگر کوئی دنیا پر ہمیشہ رہنا ہوتا تو انبیاء رہتے. فرماتے اگر دنیا کسی کے لیے باقی رہنے والی ہوتی یا آدمی دنیا میں ہمیشہ رہنے والا ہوتا تو انبیاء سب سے زیادہ شائستہ تھے. لکانت الانبیاء احق بالبقاء واولى بالرضا, انبیاء سب سے زیادہ حقدار تھے اس دنیا پر رہنے کے لیے اور دنیا سے راضی ہو, جبکہ انبیاء کبھی راضی نہیں رہے اس دنیا سے جس دنیا کے تم عاشق ہو, یعنی خدا کی جگہ پر جو دنیا ہے. غیر ان اللہ خلق الدنیا للفنا, لیکن خدا نے دنیا کو فنا کے لیے خلق کیا, دنیا باقی نہیں رہے گی. فجدیدها بال, دنیا میں جو نئی چیزیں ہیں وہ بھی جلدی بالکل خراب ہو جاتی ہے, پرانی ہو جاتی ہے. وہ نعیمها مقمن, اس کی نعمتیں جلدی ختم ہو جاتی ہیں, جوانی ہے ختم ہو جاتی ہے, آپ ہر چیز کو نعمتیں بھی جلدی ختم ہوتی ہیں, جدید چیزیں بھی جلدی بوسیدہ ہو جاتی ہے. فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, بس اس دنیا سے آپ مسافر ہیں, یہاں پر منزل کہیں اور ہے, یہاں سے توشے راہ اٹھاؤ, بہترین توشے راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. فتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, اس کا ایک مشہور شعر, ایک منزل پر جب پہنچے کربلا تشریف لاتے ہوئے, مفصل شعر ہے, اس کے دو ٹکڑے جو دنیا سے مربوط ہے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرماتے ہوئے ان تکن الدنیا تعد نفیسۃ, اگر دنیا نفیس ہو, حسین اور اچھی چیز ہو, تب بھی فدار ثواب اللہ امبر, خدا کی جنت دنیا سے بہتر ہے. دنیا اچھی چیز کیوں نہ ہو لیکن تب بھی خدا کی جنت کے برابر نہیں ہے. وہ ان تکن الاموال لترک جمعها, اموال جو آپ جمع کرتے ہیں چھوڑ کے جانا ہے ایک دن, جو اموال جمع کرتے ہیں ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. فما بال متروک بہ المرء یبخل, تو کیوں انسان ایسے مال کی نسبت میں بخل کرتا ہے, خدا کا حق ادا نہیں کرتا ہے, غریبوں کا حق ادا نہیں کرتا ہے, دین کا حق ادا نہیں کرتا ہے, ایسے مال کے لیے جس کو چھوڑ کر جانے والا ہے. اس کے بعد امام دوسرے خطبے میں انہی منازل میں کربلا تشریف لاتے ہوئے فرماتے ہیں الا ترون الى الحق لا يعمل به، تم نہیں دیکھتے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، والباطل لا يتنا عنه، باطل سے روکا نہیں جا رہا. دیکھیں امام کی امام کی درد غم مشکل کیا ہے، حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے روکا نہیں جا رہا. عزادار حسینی جو عاشق حسین ہے، غم حسین ہے، غم حسین مصائب حسین کے لیے ہم جمع ہوئے رو رہے ہیں، تو وہ مسائل جس کے لیے حسین چیخ رہے ہیں اس کے بھی کچھ احساس ہمیں ہونا چاہیے. لوگوں کے عمل نہ کرنے کے لحاظ سے امام کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ معاشرہ بہتری کی طرف ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن منزل سے بہت فاصلہ پر ہے، اگرچہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہے ہیں. آپ میں سے اکثریت انقلاب سے پہلے نہیں تھے، شاز نادر میرے خیال میں تھے، ہم انقلاب سے پہلے تھے. اس وقت ہمارے مساجد کی حالت، ہماری مذہبی کتابوں کی حالت، ہمارے جوانوں کی حالت بہت حد تک بور تھے. عزاداری کے علاوہ کوئی چیز نہ ہونے کے بعد مسجد میں چند بوڑھے مرنے کی تیاری کے لیے آتے تھے، مذہبی کتابیں نہ ہونے کے برابر تھے، معارف دینی وغیرہ وغیرہ، مدارس دینی ابھی فرض کیجئے 20 برابر زیادہ ہو گئے، مذہبی کتابیں. لیکن کچھ مسائل بھی ہو گیا ہے، تھوڑی سی مومنین کے آپس میں پاٹے بازیاں بھی. پہلے صرف مجلس کے لیے جمع ہوتے تھے، اپنے ابھی مختلف مسائل کے لیے جمع ہوتے ہیں، یہ خوشی کی بات ہے، احساس ذمہ داری کر رہے ہیں. لیکن وہی تنگ نظری، تھوڑی سی بے بصیرتی کی وجہ سے کار خیر انجام دینے کی نیت سے آپس میں دوری بھی ہو جاتی ہے، اس کے محتاط رہنے کی ضرورت ہے. مسلسل شیطان مختلف شکلوں میں انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں لیرغب المؤمن فی لقاء ربی المحق، امام کیا فرما رہے ہیں ایسی حالات میں کہ لوگ حق پر عمل نہیں کرتے، باطل سے کوئی روکنے والا نہیں، ایسے حالات میں تو مرنا چاہیے. ہم بعض اوقات بہت تنگ آتا ہے نا، بیماری سخت ہو جائے تو مرنے کے دل چاہتا ہے. امام ان مسائل میں نہیں کہتے کہ ایسے حالات میں انسان کو مرنا چاہیے، شہادت کے لیے اپنا آپ کو تیار کرنا چاہیے. لیرغب المؤمن فی لقاء ربہم حقا، مومن کو چاہیے رغبت کرے ملاقات خدا کے، یعنی شہادت کے لیے اپنا آپ کو تیار کرے، اور یہ حق ہے ایسا کرنا. فإني لا أرى الموت إلا سعادة، میں موت کو سعادت کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا ہوں. والحياة مع الظالمين إلا برما، ظالمین کے ساتھ زندگی کو باعث تکلیف باعث اذیت سمجھتا ہوں، موت کو سعادت سمجھتا ہوں، ان ظالموں کے ساتھ زندگی کو باعث تکلیف و رنج سمجھتا ہوں. کتنے ظلم اس دنیا میں، ظلم ہی ظلم ہے. جب امام آئیں گے، کیا ہے، امام اس وقت آئیں گے جب ظلم سے زمین بھری ہوگی، ابھی بھی بھری ہے، صرف فرق ہے کہ اس وقت لوگ سمجھیں گے ظلم سے بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی سمجھیں گے تو چیخیں گے، پھٹیں گے، انقلاب کریں گے. لیکن ابھی ہم بہت سی چیزوں کو ظلم نہیں سمجھ رہے. قرآن نے شرک کو کیا کہا، ظلم عظیم کہا. ہم شرک کو ظلم ہی نہیں سمجھتے، بھائی انگریز ہے، اتنی ترقی یافتہ ہے، یہ ظلم ہے، یہ تو ہم سے بہتر لوگ ہیں. یعنی اخلاقی سقوط کو ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے ہیں. ہم صرف ظلم کس کو سمجھتے ہیں، آ کر ہمیں تھپڑ مارے، پکڑ کے جیل میں لے جائے، یا بم بلاسٹ کرے، اسی کو ظلم سمجھتے ہیں. اخلاقی سقوط کو، اعتقادی سقوط کو، کفر و شرک کو، بے پردگی کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں. اس مرحلہ تک پہنچ جائے بشر کہ واقعا تمام گناہوں کو ظلم سمجھے. روایت میں ہے، بعض علماء اخلاق کے جملہ ہے کہ تو گناہ اس طرح سے جیسے جسم آپ کے جسم پر کوئی چاقو مارے تو کیا ہوتا ہے، ہر گناہ آپ کے روح کو اسی طرح سے زخمی کرتا ہے. جسم کو چاقو مارے تو کیا ہوتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، روح بھی ہر گناہ کی وجہ سے زخمی ہو جاتا ہے، لیکن احساس نہیں کرتے ہیں. مثلا ہم ایسے گناہ جو ہم نہیں کرتے، اتفاق سے ہم سے زرزد ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں
الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں، عبید عب کا جمع ہے،
والدین لعق علی السنتہم،
لعق یعنی کدھر زبان میں کوئی اصل جیسا شہد جیسی کوئی شیرین میٹھی چیز ہوتی تھی وہ ڈالتے تھے اگر شہد نہ ملے تو، دین زبان پر مٹھائی کی طرح ہے یعنی آب دہان کے حد تک ہے، زبان کے حد تک ہے،
اور
یحوطونہما درت بہما عیشہم، اس کو گماتے رکھتے ہیں زبان میں، مٹھائی ہے جب گماتے رکھتے ہیں تو اس مٹھاس ہے تو اس کو گماتے رکھتے ہیں زبان کے اندر، منہ کے اندر، ما درت بہما عیشہم، جب تک دین کے ذریعے ان کی زندگی چلتی رہے، دین کو اپنے ساتھ چلاتے ہیں، فإذا محصوا بالبلاء، جب بلا سے دوچار ہو جاتے ہیں، امتحانات سے دوچار ہو جاتے ہیں، یہاں پر دین کہتے ہیں مت کرو، دنیا کہتی ہے کرو، یا دین کہتے ہیں یہ کام کرو، دنیا کہتی ہے مت کرو، ایسے مرحلے میں قلت دیان، دیندار کم ہی رہ جاتے. مولا نے لشکر ابن زیاد میں جو مسلمان یزید کے ساتھ گئے ان کے راز بیان کیا کہ دنیا کے بندے ہیں، اور اپنے لشکر میں جو مومنین تھے ان سے فرمایا کہ دنیا سے ہوشیار رہنا، دنیا سے ہوشیار رہنا، دنیا کی تمام نعمتوں کو خدا نے مومنین کے لیے خلق کیا ہے، لیکن تھوڑی سی غفلت کریں گے فوراً دنیا خدا اور رسول امام کی جگہ پر بیٹھ جائے گی، اور ہمیں اپنے ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کرے گی. یہ پیغام محرم ہے، پوری دنیا کی حکومت حسین کہ اعلان کیا، ٹھیک ہے اپنے علم امامت سے آپ جانتے تھے کربلا میں شہید ہونے جا رہا ہوں، لیکن اعلان یہ تھا کہ حکومت یزید ختم ہونا چاہیے، حکومت حق زندہ ہونا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ پوری دنیا کی حکومت اہل حق کے پاس ہونا چاہیے، پوری دنیا کے اقتصادی باغ دور اہل حق کے پاس ہو. یہ لائے آپ تو دیکھیں امام تشریف لائیں گے، ابھی امامت ابھی بھی مظلوم ہے نا ہمارے معاشرے میں، کتنے ہم امامت کے مطابق زندگی کرتے ہیں. امام حسین انقلابی امام تھے، یعنی امام انسانوں کو، حکومت کو، مسلمانوں کو تبدیل کرنا چاہتے تھے. ہم صرف اس بنا پر روتے ہیں کہ امام مظلوم ہے، امام کے انقلابی پہلو پر بات نہیں کرنی ہے، اس شرط پر امام کے مصائب کر منا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. یعنی بڑی تعداد میں ہمارے لوگ اس حسین پر روتے ہیں، اس حسین کے غم مناتے ہیں جو صرف مظلوم ہے. وہ حسین نہیں ہے جو وقت کے سب سے بڑی طاقتور حکومت کے ساتھ ٹکر لیا. امام زمانے کا ہم انتظار کر رہے ہیں کس کے؟ اس امام کے انتظار نہیں کر رہے دنیا میں انقلاب لانے والے ہیں، اس امام کے انتظار کر رہے جو غائب ہے، غائب ہونے کی وجہ سے انتظار کر رہے ہیں. اپنے زاویے فکر کو درست کرے. تو ایک امام خمینی نے اپنے زاویے کو درست کیا، عاشورا کے ذریعے شاہ کو نکال دیا، اسلامی حکومت قائم کی. آپ سمجھتے ہیں ان معجزہ کیا، تشیع کے اندر جو کمالات ہیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان سے ایک آدمی نے جب استفادہ کیا اتنا نتیجہ لیا. اگر ساری قوم اس عظیم سرمایہ سے استفادہ کرے انشاءاللہ یہ عزاداریاں اسی لیے کہ پیغام کربلا ہمارے سمجھ میں آ جائے، نہ صرف سمجھ میں آ جائے ہمارے دل میں اتر جائے، نہ صرف دل میں اتر جائے معشوق ہو جائے، ہمارے خون پوست کے ساتھ مخلوط ہو جائے، حسینی ہو جائے، فکر حسینی، عمل حسینی، سیاست حسینی، معیشت حسینی، جذبات حسینی، سب کچھ حسینی ہو جائے. اس کی طرف عزاداری بہت مؤثر ہے، شک نہیں ہے. یہ جو ہم غم منانے کے لیے کتنے مسائل برداشت کیے آل محمد کے ماننے والوں نے، یقیناً آل محمد کے ماننے والوں خوش قسمت ہے. ہم جب اعتراض کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں مثبت پہلو کو نظر انداز کرتے ہیں. اس عظیم انقلاب کو زندہ رکھنے کی ذمہ داری خدا نے شایان اہل بیت کو عطا کی ہے، اور انہوں نے اپنی اہلیت کو ثابت کیا ہے، 14 صدیوں میں بھی عاشورا کو اسی طرح سے زندہ رکھا ہے کہ پوری دنیا کو متوجہ کیا ہے، کر رکھا ہے اور متوجہ کر رہے ہیں عاشورا کی طرف.
یعنی اگر شیعہ نہ مناتے تو بھول جاتے نا. ٹھیک ہے خدا کا ارادہ تھا, خدا اپنے ارادوں کو عملی کرتا ہے, لیکن اس عملی کرنے کی اہلیت کس نے پیدا کی؟ شیعہ نے, اہل بیت نے اپنے اندر اس علم کو اٹھانے کی اہلیت پیدا کی. لیکن علم کو پوری طاقت کے ساتھ اٹھانا پڑے گا, جس طریقے سے کربلا والوں نے بلند کیا.
وقت کافی آیا لیکن ایام محرم ہے, اہل بیت کے نام پر جمع ہوئے, ان ہستیوں نے اتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہے کہ ہمیں ان دنوں میں جتنی تکلیف بھی ہو جائے قابل برداشت ہے. آج علمدار حسینی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. عباس, کربلا میں حسین کے بعد عباس کا نام آتا ہے, بہت عظیم ہستی, بہت عظیم ہستی. شب عاشور تھا, علمدار پہرہ دے رہے تھے خیموں کے اطراف میں, پاسبانی کا کام کر رہے تھے کہ زہیر بن القین عثمانی تھا, پھر علوی بن گیا, شیعہ علی بن گیا تھا, یہ تو آپ کو پتہ ہے راستے میں. کہا علمدار ایک بات کرنی ہے آپ سے. فرمایا میں تو پہرہ دے رہا ہوں, گھوڑے سے اترنا مشکل ہے, ایسے ہی بات کرا. کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کے والدی کے ساتھ کیوں شادی کی؟ بتائے, تم خود بتاؤ. زہیر نے عرض کیا تاکہ خدا ایسا فرزند عطا کرے, شجاع قبیلے سے شادی کی تاکہ خدا ایسا فرزند عطا کرے کہ کربلا کے میدان میں حسین کے رکاب میں, حسین کے لشکر میں اپنی شجاعت کو مظاہرہ کرے. اب علمدار جلال میں آ گئے, روایت میں ہے ایسے لرزہ بلندام ہو گئے, انگڑائی لی کہ رکاب کٹ کر زمین پر گرا. فرمائے زہیر آپ کل دیکھیں گے, آپ مجھے غیرت دلا رہے ہیں, کل دیکھیں گے کس طرح سے علمدار حسین سے اور حرم حسینی سے دفاع کرے گا. شمر آیا ہے, تاریخ میں تو یہی ہے کہ بھائی آواز دی اے نہ بنو اختنا, ہماری بہن کے اولاد کہاں ہیں؟ علمدار حسین کی خدمت میں تھے, آپ نے جواب نہیں دیا. تو حسین نے فرمایا عجب ہوئے کان فاسق, فاسق اگرچہ ہے وہ لیکن آپ دیکھو کیا کہتے ہیں. علمدار گئے, مقاتل والے لکھتے ہیں کہ خود انہیں خوف تھا, لشکر ابن زیاد کو خوف تھا, علمدار اگر لشکر حسینی میں ہو ہمارے لیے بہت خطرناک ثابت ہو سکتا. آپ خود دیکھتے ہیں علمدار کی جو شجاعت تھی اس کے سامنے کتنے ڈر رہے تھے. شرع الفرات پر عمر بن حجاج الزبیدی کے ساتھ 4,000 یا 10,000, یعنی 4,000 کم از کم ورنہ 10,000 سپاہی تھے. علمدار جب گئے سب بھاگ گئے, پھر 6 مرتبہ ہجوم کیا اور علمدار جیسے ہی رخ کرتے تھے بھاگ جاتے تھے. یعنی علمدار کی شجاعت کا لوہا ان کے دلوں پر بیٹھا ہوا تھا. شاید شمر کا ہدف یہی تھا کہ علمدار کو لائیں گے یا کم از کم لشکر حسینی سے جدا ہو جائے تو ہمارے لیے حسین کے ساتھ جنگ کرنا آسان ہو جائے. کہا کہ علمدار کل سب شہید ہو جائیں گے, میں نے آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا ہے. فرمایا حسین کے بھی لائے؟ کہا نہیں, شہید ہو جائے. فرمایا خدا کے لعنت ہو تمہارے امان نامہ پر اور تم پر, فرزند پیغمبر کے لیے امان نہیں ہے اور میرے لیے امان لائے ہو. ہر مرحلے پر حسین کو یاد کرتے. حسین نے بارہا اپنی زندگی میں علمدار سے حکم امامت نہیں تھی, برادرانہ انداز میں فرمایا تھا بھائی علمدار مجھے بھائی کہیے, بھائی کہہ کر پکاری ہے. لیکن علمدار سمجھتے تھے کہ میری کیا شان ہے کہ فرزند فاطمہ کو امام زمان کو بھائی کہہ کر پکارو. اب آخری لمحات آیا ہے, علمدار فرماتے ہیں مولا مجھے اجازت دے, اس جہاد کی اجازت دے. حسین نے جہاد کی تو اجازت نہیں دی, لیکن فرمایا جائے آپ ان بچوں کے لیے, منع نہیں کیا جہاد سے, لیکن
आपको जो जिम्मेदारी थी वो यही थी कि आप इन छोटों के लिए पानी लाइए, छोटों के लिए पानी लाइए, ये हुक्म दिया आलमदार। आलमदार बहनों के पास आए, सैलानी के पास आए, उनसे इसने खुरूज निकलना अलविदा करने के लिए आए। रिवायत में कि शहजादी ज़ैनब ने फरमाया, आलमदार 21 रमजान को जब बाबा वसीयतें करते गए, फरमाया मुझसे बेटी आप असीर होकर इसी शहर में आने वाली हो। मैं हैरान थी कि मुझ जैसी ज़ैनब जैसी खातून जिसके हुसैन हसन मोहम्मद आलमदार जैसे भाई हो, वो असीर कैसे हो सकती है। लेकिन आलमदार अब जो आप आए हैं अलविदा करने के लिए, अब मैं असीरी के लिए अपने आप को तैयार करूंगी। ज़ैनब से अलविदा किया, सैदानियों से अलविदा किया, हुसैन की खिदमत में आए, मशकीज़ लेकर गए। अजमत आलमदार को देखिए, मशकीज़ लेकर फुरात की तरफ गए, शरीयत फुरात की तरफ गए। 10,000 या 4,000 सिपाही आपको देखकर भाग जाते हैं, जब आप पानी की तरफ गए दोबारा हमला करते, 6 दफा हमला करते हैं। आलमदार प्यासे थे, पानी उठाया चुल्लू भर के पानी उठाया, फितरी मसले प्यासा आदमी पानी के पास पहुंचा। खुदा जानता है आलमदार के दिल में क्या गुजर रहा था। हम जो रिवायत पढ़ते उस हवाले से अर्ज करते हैं, पानी उठाया फर्दा करा हुसैन, हुसैन की प्यास की याद आई, फरम अलमा पानी को गिरा दिया। यकीनन हुसैन चाहते थे आलमदार पानी पिए ताकि बेहतर जहाद करे, आलमदार प्यासे ना रहे। लेकिन आलमदार ने ये वफादारी के खिलाफ एहसास किया, ये इज्जत इमाम के खिलाफ एहसास किया, पानी को गिराया और वो मशहूर शेर फरमाया, या नफ्सु मिन बाद हुसैन हुनी व बादहु ला कुंत अंतकुनी। ऐ नफ्स आलमदार, ऐ जान अब्बास, हुसैन के बाद जिल्लत ही जिल्लत है, हुसैन के बाद जिंदा रहना चाहते हो। हाज़र हुसैन वारिदुल मनूनी, आलमदार आप ठंडा पानी पीना चाहते हैं और हुसैन जाम शहादत पी रहे। पानी गिराया, मशकीज़ा भर कर बनने के बाद आ गए खिमागा की तरफ। अश्किया, अश्किया कहते पानी नहीं पहुंचना चाहिए खिमागा की तरफ, खिमागा है आले मोहम्मद की तरफ ये पानी नहीं जाना चाहिए। हर तरफ से हमला करते हैं और थोड़ा सा मसला मुश्किल इस तरह से है कि नखलिस्तान है, वहां पर आजादी के साथ नहीं लड़ सकता दरख्तों के दरमियान, दुश्मन तब भी आलमदार के सामने नहीं आ सकते, दरख्त के पीछे छुप कर आलमदार के बाजू पर हमला करते हैं। आलमदार के दस्त राज कदा होता है, फरमाता है यार إن قطعتم يميني إني أبدا أحامي عن ديني وعن إمام صادق يميني। अगर तुमने मेरे बाजू को कत्ल किया तब भी मैं दीन की हिमायत करता रहूंगा, इमाम हक की मदद करता रहूंगा। उसके बाद दुश्मनों ने छुप कर, वो भी छुप कर दरख्त खुरमा के पीछे झुक कर आपके पाए बाजू को कतल किया। फरमाया ला या नफ्सु ला तख्शी मिनल कुफ्फारि वबशरी बिरहमतिल जब्बारि। आलमदार इन कुफार से नहीं डरना, रहमत खुदा की बशारत हो आलमदार तुम्हें। लेकिन आलमदार पर उम्मीद है, पानी लेकर खिमगा की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में एक ऐसा मौका आया, तीर आई और पानी गिरा। पानी के गिरने के बाद आलमदार खिमगा की तरफ जाने के शौक नहीं रखते। आलमदार एक आलिमी दीन जो जाकिर अहले बैत था, आलम ख्वाब में जनाब सईदा को देखता है। सईदा फरमाते ऐ आलिम, क्यों हुसैन के आलमदार के इस मुसीबत को बयान नहीं करते हो? वो मुजाहिद जिसके بازو کٹے ہوئے ہو, جس کے آنکھوں میں بلچی ہو, وہ گھوڑے سے جب زمین پر آئے گا کس طرح سے آئے گا یہ بتا. ایک ملعون آتا ہے کہتا ہے علمدار سنا تھا آپ بڑے بہادر تھے, آپ کی بہادری کہاں گئی؟ فرمایا اگر تم اس وقت آتے جس وقت میرے بازو صحیح تھے میں تجھے دکھاتا, میں تجھے دکھاتا کہ تمہاری طاقت کہاں پر ہے. حضرت ام البنین مدینے میں بھی چار قبر بناتی تھی, قبروں کے درمیان بیٹھ کر فرماتی تھی وہی کہلاتا ہوں ام البنین, اور تو مجھے ام البنین نہ کہنا, بیٹوں کی ماں نہ کہنا. میرے کچھ بیٹے تھے چار بہادر بیٹے تھے, اب شہید ہو گئے, یہ بتاؤ مجھے کہ میں نے سنا ہے علمدار کے سر پر عمود مار کر آپ کو گھوڑے سے گرا دیا گیا, علمدار کے ہاتھ صحیح ہوتے تو یقیناً کوئی ملعون نزدیک نہیں آ سکتا. علمدار نے آواز دی, اس دفعہ علمدار چاہتے ہیں کہ حسین کی خواہش پوری ہو, اخی ادرک اخاک بھیا حسین, اپنے بھائی کے سرانے آ جائیے. حسین حسین آ جاتے, راوی کہتا فلان الانکسار فی وجل حسین, یہ پہلی بار ہے حسین کے چہرے انور پر شکست کے آثار نظر آنے لگے. امام زمان کے چہرے انور پر شکست کے آثار نظر آنے لگے. فرمایا الان انکسر ظهري وقلت حيلتي وشمت لي عدوي, میرے کمر ٹوٹ گیا, میرے راہ چارے ختم ہو گئے, دشمن شمادت کریں گے. ایک عرب شاعر زبان حال حسین اپنے شعر میں بیان کرتا ہے, اليوم نامت اعین بك لم تنم وتسحدت اخرى فعز منام على الدار, آج تک دشمن تیرے خوف سے نہیں سو سکتے تھے, آج کے بعد سکون سے سو جائیں گے, لیکن بہنیں جو اب تک سکون کے ساتھ سو جاتی تھی اب ان کے لیے نیند حرام ہو گئی. حسین علمدار کے سرانے پہنچتے ہیں, سر علمدار کو اپنے گود میں اٹھاتے ہیں, علمدار زمین پر رکھتے ہیں, کئی دفعہ تکرار ہوا. حسین نے فرمایا بھیا علمدار دیر ہو گئی آنے میں. فرمایا بھیا حسین چند لمحات کے بعد آپ کا سر ادھر اسی زمین پر ہوگا, کوئی اٹھانے والا نہیں ہوگا. علمدار کی لاش کو حسین نے خیمے میں نہیں لایا. علماء مقاتل لکھتے ہیں ایک خود علمدار نے درخواست کی تھی, مولا میں پانی لینے کے لیے آیا تھا, ابھی پانی نہیں لے جا سکتا, مجھے نہ لے جائیے, مجھے شرم آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ علمدار اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے, حسین کے لیے ممکن نہیں تھا علمدار کو اٹھا کے لے جائے. شاید اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے, سید بحر العلوم کا وہ مشہور واقعہ, جب روزہ علمدار بنانے کے لیے قبر کھودی گئی تو بننا جو قبر کھودنے والا تھا علامہ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں علامہ بحر العلوم ہمارے مشہدین کے درمیان میں سب سے زیادہ امام کی خدمت میں پہنچنے والی شخصی ہے. علامہ کی طرف دیکھتے ہیں اور قبر کی طرف دیکھتے ہیں, پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے سنا تھا علمدار بڑے تنومند تھے, بہت بڑے جسم کے مالک تھے, بڑے بہادر تھے, یہ قبر بہت چھوٹی ہے, کیا روایت معتبر نہیں ہے, کوئی اور راز ہے؟ علامہ بحر العلوم اتنے روئے بے ہوش ہو گئے. ہوش نہ آنے کے بعد فرمایا اے بننا سمجھ لو کہ علمدار بڑے جسیم تھے, بڑے تنومند تھے, بڑے بہادر تھے, لیکن بڑی قبر کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ اتنے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. خدا تیری عظمت کا واسطہ, باب الحوائج علمدار عباس کا واسطہ. خدایا علمدار پانی لینے کے لیے گئے تھے, یہ حاجت پوری نہ ہوئی, لیکن اس حاجت کے پوری نہ ہونے سے قیامت تک سارے انسانیت کے حاجتوں کے لیے وسیلہ بن گئے خدایا، علمدار حسینی کا واسطہ ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہماری عبادات کو قبول فرما، ہماری آزاداری کو قبول فرما، آزاداران حسینی آزاداری حسینی کے حفاظت فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں ہمیں گرفتار نہ فرما خدایا، ہمارے مجاہدین کے مدد فرما خدایا، ہمارے اسرا شیخ زکزاکی بحرین کے اسرا، سعودی عرب میں جو اسرا ہے، پاکستان میں جو اسرا ہے، مختلف جگہوں پر جو اہل بیت کے ماننے والے اہل حق اسیر ہے، اسرائیل میں جو فلسطینی مسلمان اسیر ہے، خدایا تمام اسرائے عالم اسلام، اسرائے عالم تشیع کو جلد از جلد بحق اسرائے کربلا رہائی عطا فرما خدایا، ہمارے شہداء کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عاجل و کامل عطا فرما خدایا، ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما، ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، پورا عالم اسلام خصوصاً پاکستان میں مسلمانوں کو اسلام حقیقی کی حکومت کے سائے میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مساجد مدارس حوزات علمیہ امام بارگاہیں دینی مراکز مراجع اعظام رہبر معظم انقلاب اور تمام دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے، ملک کی خدمت کرنے والے، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کی تائید اور مدد فرما خدایا، خدایا تیرے عظمت کا واسطہ راہ اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آخر میں تمام حاضرین کے مرحومین، ان مجالس کے منتظمین کے مرحومین اور شہدائے ملت کے لیے سورہ فاتحہ، بسم اللہ۔